الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، من صلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم واحد صلی اللہ علیہ وملائکتہ سبعین الصلاۃ، جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود شریف پڑھے گا اس پر اللہ پاک اور اس کے فرشتے 70 مرتبہ رحمت بھیجیں گے. کتنا حسین تحفہ ہے ورد درود پاک، قرآن نے سکھایا ہے ورد درود پاک، ہر ایک ورد اپنی جگہ ہے مگر سنو مقبول یہ وظیفہ ہے ورد درود پاک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے نور علم. یاد رہے، دعا کرنا یہ بہت عظیم عبادت ہے، اسے عبادت کا مغز کہا گیا. اللہ پاک کو یہ عمل بہت پسند ہے کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے. اسی کے ساتھ ساتھ کسی کو دعا دینا، یہ بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں بہت پسندیدہ عمل ہے، اور یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے بھی ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ آپ کسی کے ہاں تشریف لے جاتے، کسی کو روانہ کرتے، کسی سے خوش ہوتے تو اپنے صحابہ کرام کو دعاؤں سے نوازا کرتے تھے. اور کسی کو دعا دینا اس کے دل میں جگہ بنانے کا بھی ایک ذریعہ ہے، اس کا دل خوش کرنے کا بھی ایک ذریعہ ہے. تو اگر ہمیں بھی کوئی ایسا موقع آئے، کسی نے کوئی اچھا کام کیا ہے تو خوش ہو کر اس کو دعا دے دیں. کسی کی دل جوئی کا موقع ہو، کسی کی خوشی کا موقع ہے، تو کسی کی غمی کا موقع ہے، تو حسب حال ہم دعاؤں سے نوازتے رہیں، دوسروں کو دعائیں دیتے رہیں تو انشاءاللہ الکریم ہماری محبتوں میں اضافہ ہوگا. اللہ نے چاہا ہماری دعائیں قبول ہوں گی، اس کو فائدہ بھی ہوگا. اور جو علم دین سیکھنے سکھانے والے ہیں، ایک ٹیچر اگر اپنے اسٹوڈنٹس کو دعائیں دیتا رہے گا تو اس کا جو احترام اور ادب کا ایک تعلق ہے، اس میں انشاءاللہ مضبوطی آئے گی. جو دینی مقاصد یہ طلبہ سے لینا چاہتا ہے، اس میں بھی اس کو معاونت ملے گی. تو ایک ٹیچر کو، ایک مربی کو یہ چاہیے کہ اپنے اسٹوڈنٹس کو دعاؤں سے نوازتے رہیں، ان کو دعائیں دیتے رہیں، علم دین کی دعا دیں، ان کو کسی کام کے لیے روانہ کرے تو دعا دیں، کوئی ان کی طبیعت میں خرابی ہے تو دعا دیں. تو انشاءاللہ الکریم اس سے محبتیں بڑھیں گی اور علم دین کا سلسلہ جو ایک اچھے انداز سے آگے بڑھ سکے گا. آج انشاءاللہ الکریم پہلے سیگمنٹ میں ہم یہی بات سیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز سے اپنے صحابہ کرام کو دعاؤں سے نوازا کرتے تھے. تو آئیے بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے سیدھی راہ چلاتے. یہ نگران پاکستان مشاورت سے عرض کروں گا کہ اس سیرت مصطفیٰ کے پہلو پر کچھ روشنی ڈالی جائے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کو دعائیں دیں، اس پر تو سیرت کی کتابوں میں پورے پورے چیپٹر ہیں، پورے پورے باب باندھے گئے. فلاں کو دعا دی تو یہ ہوا، فلاں کو دعا دی، کتنے قبول اسلام کے واقعات ہیں، ان کی عمر میں برکت کے واقعات ہیں، علم میں اضافے کے واقعات ہیں، دشمن سے حفاظت کے واقعات ہیں، سردی گرمی سے حفاظت کے واقعات ہیں. میرے آقا علیہ السلام کی دعاؤں کا کیا کہنا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما علمی حلقوں میں بہت مشہور و معروف شخصیت ہے، اور خاص جو آپ کی شہرت ہے وہ تفسیر قرآن کے حوالے سے. جب یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابن عباس نے یہ کہا اس آیت کی تفسیر میں، کہا پھر ٹھیک ہے بھائی، یہ تو مستند بات ہے. یہ میرے آقا علیہ السلام کی دعا کی برکت تھی کہ آپ مفسر قرآن بنے، حبر الامہ بنے، اس امت کے بہت بڑے عالم بنے. آپ خود روایت کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی ہیں، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے. یہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سینے سے لگایا اور کہا یا اللہ اس کو قرآن پاک کا علم عطا فرما. سبحان اللہ. اچھا مختلف اوقات میں ایک ہی دفعہ دعا نہیں، دعائیں اللہم فقہ فی الدین وعلمہ التأویل، اے اللہ پاک اس کو دین کی سمجھ بوجھ دے اور اس کو قرآن کی تأویل کا علم سکھا دے، یعنی کہ قرآن کی تفسیر کا علم سکھا دے. ایک روایت میں ہے اللہم علمہ الحکمہ وتأویل الکتاب، اے اللہ پاک اس کو حکمت نصیب فرما اور قرآن کی تأویل کا علم عطا فرما. ایک روایت میں دعا کے یہ الفاظ مذکور ہیں اللہم بارک فی وانشر منہ واجعلہ من عبادک الصالحین، اے اللہ پاک ابن عباس کے علم برکت دے، اس کے علم کو پھیلا اور ان کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرما. ایک بار ان الفاظ کے ساتھ میرے نبی، سونے نبی، اچھے نبی، پیارے نبی، رسول ہاشمی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوازا اللہم زدہ علما وفقہا، اے اللہ پاک ان کے علم اور دینی سمجھ بوجھ کو زیادہ فرما. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حیات پاک میں آپ کی عمر کوئی 10-11 سال ہوگی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے تو 13 سال کی عمر ہوگی، مگر میرے آقا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکابر صحابہ کرام کے ساتھ ان کو بٹھایا کرتے تھے، اور کسی آیت کی تفسیر میں جب ان کی طرف رجوع فرماتے تھے ان کو کہا کرتے تھے کہ بات کر، حوصلہ افزائی کیا کرتے تھے. ایک دن قریب بلایا اور ارشاد فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ تم ایک دن بلایا، تمہارے سر پر ہاتھ پھیرا، دعا کی یا اللہ اس کو دین کی سمجھ بوجھ دے، اس کو قرآن پاک کی تعویل کا علم عطا فرما، اور بھی اس تعلق سے کہ پیشانی پر ہاتھ پھیرا. اب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے دعائے مصطفیٰ کی برکتیں کیا پائیں، اب یہ سنتے ہیں. علامہ قرطبی مسلم شریف کی شرح میں لکھتے ہیں، میں کہتا ہوں پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا کی برکت ظاہر ہوئی، ابن عباس رضی اللہ عنہما کے علم و فضل کا ہر طرف چرچا ہو گیا، علم کی طلب میں لوگ اس قدر آتے کہ رش لگ جاتا. میں نے ایک روایت پڑھی تھی کہ آپ کسی گھر میں تشریف فرما ہوتے اور باہر لوگوں کا رش لگ جاتا، اور آپ ارشاد فرماتے کہ جا کر ان کو بلائیں کہ جو قرآن کی تفسیر کے بارے میں سیکھنا چاہتے ہیں، تو سب لوگ آ جاتے، اب وہ سوالات کرتے، آپ جوابات دیتے، پھر آپ ارشاد فرماتے اپنی بھائیوں کے لیے آسانی کرو، باہر اور لوگ انتظار کر رہے ہیں. اب اعلان ہوتا کہ جو عربی اشعار کے مفاہیم سمجھنا چاہتے ہیں وہ آ جائیں، اب وہ آتے سوالات کرتے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ان کو بتاتے، اس طرح فقہ کے بارے میں، حدیث کے بارے میں، نسب کے بارے میں سوالات ہوتے اور آپ جوابات دیتے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں سے انہوں نے اتنی برکتیں پائیں. اچھا، اب ہمیں کیا سیکھنے کو مل رہا ہے ٹیچرز کو، انسٹرکٹرز کو، ناظم صاحب کو، مدرس صاحب کو، ٹیچر کو، اکیڈمی کے اندر، کالج کے اندر، اسکول کے اندر، میل ٹیچر ہیں، فیمیل ٹیچر ہیں، یہ کیا سیکھیں اس سے کہ طلبہ کو دعا دیں، اللہ چاہے گا تو برکت اس کی ظاہر ہوگی. اچھا، میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے علم قرآن کی دعا دی، تو اس میں دعا بھی دی اور ایک مقصد یہ علماء نے بیان کیا کہ ان کو ابھارنا تھا اس کے لیے. مثال کے طور پر میں آپ کو کہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مدنی قافلے میں سفر کی سعادت عطا فرمائے، تو دعا بھی ہو رہی، میں ابھار بھی رہا ہوں آپ کو. اچھا، پھر بڑے چھوٹوں سے محبت کریں، یہ بھی پتہ چلا، اور میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے دعاؤں سے نوازا، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بارگاہ رسالت میں خدمت کے لیے حاضر رہتے تھے، تو یہ بھی پتہ چلا کہ یہ مستحب ہے، سعادت مندی کی بات ہے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ فقہ اور احکام شریعہ یہ فضیلت والے علوم ہیں، کہ جس کے لیے میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے بالخصوص حضرت عبداللہ ابن عباس کو دعاؤں سے نوازا، اور میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی دعاؤں کی قبولیت کا بھی اظہار ہو رہا ہے کہ جو آپ کے لب سے نکل جاتا ہے رب کائنات اس کو قبول فرما لیتا ہے.
اللہ حضرت امام اہل سنت کے دعائے مصطفیٰ کے تعلق سے کچھ اشعار ہیں، اگر آپ وہ سنا دیں تو.
جا بت کا سہرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعا اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا،
سے جب دعائے محمد
اللہ تعالی
علیہ وآلہ وسلم کا جو دعائیں دینے کا انداز ہے نا، تو کچھ تو اس طرح کی صورتیں تھیں جو حوصلہ افزائی کے لیے بھی تھیں، کچھ دل جوئی کی بھی تھیں، مختلف طرح کے اس میں حکمتیں بھی بیان کی گئی نا کہ یہ دعا کیوں دی گئی. مسجد نبوی شریف میں نا ابتدا میں جب تعمیر وغیرہ ہوئی، پہلی تعمیر میں تو پتھر وغیرہ کھڑے کر کے، تنے کھجور کے کھڑے کر کے اور اس طرح کی تعمیرات کا سلسلہ کیا گیا. چراغ نہیں تھا، روشنی کا کوئی انتظام نہیں تھا. یہاں تک بعض کتابوں میں ذکر کیا گیا کہ بعض حضرات نماز تہجد کے وقت آتے تھے تو یوں لگتا تھا کہ مسجد میں میرے علاوہ کوئی بھی نہیں. پھر کسی طرف سے قرآن کی آواز آتی یا رونے کی آواز آتی تو پتا چلتا کہ دیگر حضرات بھی کچھ نہ کچھ ہیں.
سبحان اللہ.
آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ طیبہ سے سفر کر کے مکہ آنے والوں میں حضرت سعد بن ابی وقاص بھی ہیں. آپ مکہ مکرمہ میں آ کر بیمار ہو گئے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لاتے ہیں. جب اپنے آقا کو اپنے پاس موجود پایا نا تو حضرت سعد رو پڑے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شفقت فرمائی تو خدمت اقدس میں انہوں نے جو گزارش پیش کی ہے نا، صحیح مسلم میں اور دیگر کئی کتب احادیث میں اس کو ذکر کیا گیا، آپ کے وہ الفاظ جو ہیں وہ محبت مدینہ کا پتہ بھی دیتے ہیں. سرکار کی بارگاہ میں درخواست پیش کرنا اور حضور میرے لیے دعا کر دیں، بڑوں سے دعائیں لینا، اس کی طرف بھی ہماری رہنمائی کرتے ہیں. میرے آقا جس شہر کو چھوڑ کے آپ چلے گئے ہیں نا، میں اس شہر میں مرنا ہی نہیں چاہتا.
اللہ اللہ.
تو اب سرکار نے تین مرتبہ دعا دی، اللہم اشفی سعدن، اے اللہ سعد کو شفا عطا فرما دے. حضرت سعد شفا یاب ہوئے، یہاں تک کہ عراق ان کے ہاتھوں فتح ہوا. حضرت جابر بن عبداللہ صحابی رسول ہیں، ان کے والد کا انتقال ہوا تو والد نے کچھ قرض چھوڑا تھا، کچھ نہیں بہت کچھ تھا، وہ 30 وسق کھجوریں تھیں جو قرض تھا. یعنی موجودہ حساب سے اگر ہم لگائیں نا تو یہ 172 من سے زائد بنتا.
اللہ اکبر.
موجودہ ہمارے حساب سے 40 کلو کا ایک من ہوتا ہے، تو 172 من سے زائد یہ کھجوریں بنتی ہیں. عبداللہ بن حرام یہودی ہے جس کو قرض واپس کرنا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ حضور اس سے جا کر بات کریں، وہ میرا جو پھل اترتا ہے نا تو یہ پھل لے لیا کرے اور تھوڑا تھوڑا کر کے تو قرض اترتا رہے گا. جب اس سے بات کی گئی تو وہ ماننے سے انکاری ہو گیا، کہنے ایسا تھوڑی ہوگا، مجھے تو سارے کا سارا ابھی چاہیے. تو حضرت جابر کی اس وقت کیفیت کیا ہوگی کہ اتنا لمبا قرضہ، اتنا بڑا قرضہ، تو دل میں کچھ تشویش برا کی صورت تھی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شفقت فرمائی، ان کے باغ میں تشریف لائے، باغ میں کچھ دیر تک چہل قدمی فرماتے رہے اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ جب پھل اترے نا اس یہودی کو بلا لو اور یہیں بیٹھے بیٹھے نا جتنا قرض ہے نا وہ سارے کا سارا یہیں ادا کر دو. محبوب نے دعا دی، شفقت فرمائی، تشریف فرما ہوئے، اب وہ پھل اتارنا شروع کیا. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ یہ سارا ڈھیر لگ گیا، یہاں سے ادائیگی کا سلسلہ شروع ہوا. 30 وسق 172 من، اس سے کچھ زائد یہ کھجوریں ہیں، یہ ساری کی ساری ادا ہو گئیں اور 17 وسق پھر پیچھے بچ بھی گئے.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی.
بے شک
تقریباً 98 من 17 وسق جو ہے،
تقریباً
98 من ایکسٹرا تھی.
سبحان اللہ.
حالانکہ اس نے وہ سمجھا تھا کہ یہ جو درختوں پہ لگی ہوئی ہیں یہ میرے قرضے کو پورا نہیں کر سکیں گی. قدمین شریفین کی برکت ایسی ہوئی، سرکار اعلی حضرت بھی ارشاد فرماتے نا کہ گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے، گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے، نور کا تڑکا ہو پیارے گور کی شب تار ہے. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی والدہ ماجدہ سرکار کی خدمت میں عرض کرتی ہیں کہ آپ کی خدمت میں رہے ہیں تو دعاؤں سے نواز دیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مال میں اولاد میں دعا عطا فرمائی اور فرمایا جو کچھ ہے،
عمر کی دعا بھی شاید
جی جی،
عمر
مال میں اولاد
بارک فی اہلہ و مالہ،
اور جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا اللہ اس میں بھی برکت عطا فرمائے. تو آتا ہے کہ آپ کی عمر مبارک 100 سال سے زائد تھی،
سبحان اللہ،
اور آپ کی عیال مبارک جو ہے وہ 120 بچے بیان کیے گئے،
سبحان اللہ، سبحان اللہ.
اور ساتھ ساتھ جو ہمیں بالخصوص سیکھنے کو یہ بھی ملا کہ ڈیمانڈ نہیں کی تھی کہ آپ ان کی مال میں دعا کریں، ان کی آل میں دعا کریں.
بزرگوں کے پاس ایک مرتبہ پھل دیتا تھا،
ان کا باغ دو دفعہ پھل دیتا،
اور پھل کے اندر خاص خوشبو ہوتی تھی،
مشک کی خوشبو ہوتی. اور یہ نہیں کہ یعنی بزرگوں کی بارگاہ میں ایک تو دعا کے لیے جانا چاہیے، اپنی آل کو لے کر جانا چاہیے، ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے، اور پھر ڈیمانڈ نہ کی جائے کہ نہیں رزق میں پریشانی ہے یہ دعا کریں. بعض اوقات بزرگ جو ہے، جیسے امیر سنت دامت برکاتہم علیہ کی عادت مبارکہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں، اب آپ سوچتے ہوں گے کہ میں کوئی چیز پڑھ رہا ہوں، میرے سامنے جو بھی بیٹھے ہوتے ہیں میں ان کو دعائیں دے رہا ہوتا ہوں،
سبحان اللہ،
جو سامنے آتا ہے اس کو دعائیں دیتا رہتا ہوں،
سبحان اللہ.
تو بزرگوں کے سامنے جانا بھی یہ باعث برکت ہے، ان کے کچھ ایسا بعض اوقات دعائیہ کلمات نصیب ہو جاتے ہیں کہ بندے کی قسمت سنور جاتی ہے. تو دوسرا، ہمیں قصدن لے کر جانا چاہیے تاکہ آل اولاد کے لیے دعا کا سلسلہ بھی کروایا جائے. ہمارے ہاں یہ پرابلم چل رہا ہے کہ ہم محنت، اور اس کے اوپر تو ابھی تو یہ بھی کم ہو گیا، محنت کی طرف چل رہے ہیں، دعا کی طرف آتے نہیں ہیں. اگر کوئی طالب علم کمزور ہے تو استاد کو چاہیے کہ ایفرٹ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے لیے تنہائی میں دعا بھی تو کرے.
کیا بات،
یعنی ہم نے کر دیا، استاد نے کر دیا، تعلیمی حلقوں میں بیٹھا ہے، ناظم جدول چیک کر رہا ہے، تکرار ہو رہا ہے، وہ طالب علم خود اپنے لیے بھی دعا کرے، محنت کرنے کے بعد اللہ کی جناب میں دعا کریں، استاد اپنے طلبہ کے لیے دعا کرے، تو اللہ نے چاہا تو یہ جو کمزوریاں ہیں
اسباب بھی اختیار کیے جائیں اور مسبب الاسباب کی بارگاہ میں رجوع بلایا جائے.
دیکھیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسلام کی دعوت بھی دیتے ہیں اور پھر ان کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں. دیکھیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب سے مانگ لیا نا،
جی بالکل،
ماشاءاللہ،
تو ان کو پھر وہ مراد رسول کہا گیا.
سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سرکار کی شان میں قصیدہ پڑھا تو ممبر پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا ہی ارشاد فرمائی تھی، اللہم ایدہ بروح القدس.
دعاؤں کا تو بہت ایک لمبا بے شک،
اللہم اہد ام ابی ہریرہ،
سبحان اللہ.
جب یہ خدمت اقدس میں دعا کا عرض کرتے ہیں تو جو ہی لبھائے مبارکہ سے دعا ملی، انہوں نے گھر کی طرف
دوڑتے ہیں، یقین ہے نا،
سیدنا
امیر معاویہ پہلے پہنچتے ہو، یہ تمہارے نبی کی دعا کا اثر پہلے پہنچتا ہے،
سبحان اللہ. تو دعا کا اثر ہی پہلے پہنچا،
دعا کا اثر پہلے پہنچا، والدہ نے الحمدللہ.
سیرت مصطفیٰ سے ہمیں سیکھنے کو ملا کہ جو ٹیچرز ہیں، سکھانے والے ہیں، یہ اسٹوڈنٹس کے لیے دعائیں کرتے رہے، کلاس میں بیٹھے ہیں، اب بالفرض سبق سننے کا ہی کہنا ہے، اللہ آپ کو حج کرائے، چلے آج آپ سبق سنا دیں، ماشاءاللہ اللہ آپ کو مفتی بنائے، آج بہت اچھا سبق آپ نے سنایا. ہم نے دعوت اسلامی کے ذمہ داران کو دیکھا ہے، اراکین شورا کو دیکھا
ہے، سنت کی کتنی دعائیں ہیں،
یعنی میسج بھی دیتے ہیں، واٹس ایپ بھی کرتے ہیں، تو اللہ آپ کو، آپ پر رحمت کرے، اللہ آپ کو حج کرائے، آپ کو مکہ مدینہ دکھائے، یہ بات یوں ہے. تو یوں دعائیں ہم دیتے رہیں، یہ اپنے ماتحتوں کی دلجوئی کا سبب ہے، اپنے ذمہ داران کی اور اسٹوڈنٹس کی اور جاننے والوں کی دلجوئی کا سبب ہے، ان کو ابھارنے کا بھی یہ ذریعہ بنے گا. اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آئیے بڑھتے ہیں سوال کی طرف.
مظفر سلیم اتاری، جامعۃ المدینہ، ممبر آزاد کشمیر، درجہ سادسہ، نگران پاکستان کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے، بعض اوقات انسان جب آخرت کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے تو عبادت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور رات کو عبادت بھی کی جاتی ہے، رات کو نیند بھی نہیں آتی اور سکون بھی بہت ملتا ہے. کچھ دن بعد وہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، سستیاں، غفلتیں وغیرہ. تو اچھے کاموں پر استقامت کیسے حاصل کی جائے اور برے کاموں سے چھٹکارا کیسے حاصل کیا جائے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ خیر.
دیکھیے، کسی بھی نیک کام پر استقامت کے لیے اس کے فوائد و برکات پر نظر رہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا تو سب سے پہلے ہونی چاہیے. اور پھر جو لوگ استقامت کے ساتھ اللہ کو یاد کر رہے ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں، علم دین سیکھ رہے ہیں، علم دین سکھا رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، اچھی صحبت اس کا بہت زبردست ذریعہ بنتی ہے. اچھا، جامعۃ المدینہ کے طلبہ میں استاد صاحب دیکھیں تو مختلف صحبتیں، اس میں بھی موبائل شاہ ملیں گے اور
حافظ بھی ملیں گے،
حافظ بھی ہیں، تہجد گزار بھی ہیں، نیک اعمال والے بھی ہیں، اشراق چاشت اوابین پڑھنے والے بھی ہیں، پیر جمعرات کا روزہ رکھنے والے بھی ہیں، 12 دینی کام کرنے والے بھی ہیں، مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھانے والے بھی ہیں، سستیاں کرنے والے بھی ہیں، اول صف میں ساری نمازیں پڑھنے والے بھی ہیں، غفلت کرنے والے بھی ہیں. آپ نے کیسا بننا ہے، بس ویسی صحبت کا انتخاب کر لیں. جو استقامت کے ساتھ نیکیاں کر رہے ہیں، استقامت کے ساتھ وقت کی پابندی کرتے ہوئے جامعۃ المدینہ کے جدول پر عمل کرتے ہیں، ان کی صحبت اختیار کریں، انشاءاللہ آپ کو بھی استقامت مل جائے گی.
سبحان اللہ.
سبحان اللہ. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ہمارے علماء پیارے علماء. جی سیدی آج کس ہستی کا ذکر خیر ہوگا؟ رکن شورا فرمائیں.
آج جس عظیم شخصیت کا ہم تذکرہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے انہیں شیخ القرآن کے لقب سے ملقب کیا گیا ہے. انہیں شیخ القرآن انہیں کہا جاتا ہے. مولانا غلام علی اوکاڑوی رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ کہیے کہ کابرین کا ذکر خیر پڑھیں سنیں گے نا تو اس میں جو ایک چیز ہمارے سامنے آتی ہے کہ ان کا مولد کچھ اور ہوتا ہے اور مدفن کچھ اور ہوتا ہے.
مولد کیا ہوتا ہے استاد؟
جائے پیدائش کچھ اور جگہ ہوتی ہے اور تدفین کسی اور جگہ ہوتی ہے.
علماء کا ہے, اولیاء کا پڑھیں. غوث پاک کا غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ,
علم دین کی اشاعت کے لیے داتا
صاحب, محدث اعظم پاکستان, دیکھیں ایسے ہی
مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ بدائیوں کے حضرات آرام فرمائیں. کہ یہ ایک اکابرین کا ہمارے سامنے جو ایک انداز آتا ہے کہ ان کا مولد یعنی جائے پیدائش یہ کوئی اور جگہ ہوتی ہے اور مدفن کچھ اور شہر ہوتا ہے.
جی داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, محدث اعظم پاکستان, میرے غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی, غریب نواز اور بڑے بڑے اکابر عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ تو مدینہ پاک سے آئے تھے.
بہاؤدین
زکریا ملتانی,
احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ بدایوں سے, اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے آبا و اجداد افغانستان
سے آئے تھے.
یہ کئی ایک جگہوں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ جائے پیدائش کچھ اور جگہ ہوتی ہے اور یہ دین کی خدمت کے لیے کسی اور طرف کا سفر کرتے ہیں اور پھر جدھر جاتے ہیں ادھر ہی کے ہو کے رہ جاتے ہیں.
سبحان اللہ.
پھر وہیں مزار وغیرہ کی صورت ہوتی ہے. تو شیخ القرآن مولانا غلام علی اوکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ, آپ کا جو آبائی علاقہ ہے وہ گجرات ہے.
پاکستان والا
گجرات ہے. رضا آباد یہ جگہ کا نام ہے جہاں آپ کی ولادت ہوئی ہے.
ماشاء اللہ.
11 جون 1920 آپ کی ولادت با سعادت کی تاریخ ہے. 1338 کا رمضان المبارک اور اس کے جمعات المبارک کے دن ولادت ہوئی.
سبحان اللہ.
تو کئی ایک برکتیں اس میں ماشاءاللہ ہیں. جمعہ کا دن ہے, رمضان کا مہینہ ہے. ابتدائی تعلیم آپ نے پرائمری تک چک عمر وہاں حاصل کی. مڈل جوڑا کرنانا وہاں کے اسکول سے آپ نے پاس کیا اور دینی تعلیم کی طرف آپ راغب ہوئے تو مفتی محمد عبداللہ صاحب ان سے تعلیم کا آغاز کیا. 1938 میں آپ نے سند فراغت حاصل کی. آپ کے اساتذہ میں جو بہت بڑا ایک نام ہے وہ ہے صدر الافاضل بدر الاماثل مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ,
خلیفہ اعلیٰ حضرت.
اور ایک چیز کی طرف اگر تھوڑی سی مزید توجہ کی جائے کہ آپ کا سن ولادت ہے 1920 اور درس نظامی کر کے علم دین حاصل کر کے جب آپ فارغ ہوئے تو
18 سال
کی عمر میں
اللہ
تعالیٰ نے نور علم سے سینہ مرا.
مطالعے کا شوق حضرت کو بہت تھا, تحقیق کا بہت شوق تھا, فضول وقت ضائع نہیں کرتے تھے اور بڑی بڑی تفاسیر اور حدیث کی کتابیں آپ کے مطالعے میں رہتی تھیں. آپ نے دارالعلوم بھی قائم کیا اور دیکھیں کہ دین کی خدمت استاد صاحب جنہوں نے بھی دین کی خدمت کی, مسجد مدرسہ بنا کر کی. مسجد مدرسہ بنائے بغیر دین کی خدمت کا خیال تو ایک جنونی ہے. اچھا آپ کو شیخ القرآن کیوں کہا گیا؟ قرآن علوم پر آپ کی مہارت بہت تھی. اللہ پاک کی رحمت ہو آپ پر, آپ نذرانے نہیں لیتے تھے, تعویذ بھی دیتے تھے, فتوے بھی دیتے تھے, نذرانے نہیں لیتے تھے, منع کرتے اگر کوئی دیتا. اور کہا کرتے تھے کہ میری لائف ہسٹری میں, میری سوانح حیات میں میں پسند نہیں کرتا کہ یہ لکھا جائے کہ یہ تعویذ کے پیسے لیتے تھے, فتوے کے پیسے لیتے تھے. یہ انداز تھا آپ کا. فرماتے نہ میں فتویٰ فروش ہوں, نہ تعویذ فروش ہوں, نہ ضمیر فروش ہوں, نہ دین فروش ہوں. یہ اس لیے کہتا ہوں کہ بعد والی نسل اسے پڑھ کر اچھا تاثر لے اور اہل علم اپنی زندگیوں کو محض دین کے لیے وقف کر دے. بہت سادہ زندگی, سادہ خوراک آپ نے. اور مزید امیر السنت کے لیے بھی آپ
قرآن. مولانا غلام علی اوکاڑوی الہرامہ امیر السنت دامت برکات ملالیہ سے بڑا پیار فرماتے تھے. امیر السنت دامت برکات ملالیہ فرماتے ہیں کہ میں کئی بار اوکاڑا میں بیان کے لیے گیا ہوں تو آپ میرے بیان میں تشریف لاتے تھے.
سبحان اللہ.
اور پھر فرماتے تھے کہ مجھے تمہاری دعا اچھی لگتی ہے, جب آپ دعا مانگتے ہیں مجھے آپ کی دعا اچھی لگتی ہے.
بنگلہ دیش کے عالم کا بھی واقعہ ہے نا کوئی؟
جی امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ بنگلہ دیش کے عالم صاحب سے جب ملاقات ہوئی تو انہیں خواب میں, انہیں پیرے کامل کی تلاش تھی کسی کی, तो ख्वाब में लजपाल करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज्यारत वो आलम साहब करते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इनके मुरीद हो जाओ।
सुभानअल्लाह।
यानी खुद लजपाल करीम आका मौलाना गुलाम अली उकाड़वी साहब की तरफ इशारा फरमाकर बांग्लादेश के आलिम साहब को कहते हैं कि आप इनके मुरीद हो।
किसके मुरीद होना है? जो आलिम है,
जो आलिम है,
जाहिल का मुरीद नहीं होना।
आलिम
होने के लिए मेरे आका अली सलातुस्सलाम रहनुमाई फरमा रहे हैं, ये भी देखे ना
जी।
इल्म बात जो करे फकीरी काफिर मरे दीवाना हो,
यानी
नहीं इल्म के बगैर जो इस राह की तरफ आगे बढ़ता है, तो यहाँ तो जगह जगह नफ्सो शैतान की शरारतें और जाल बिछे हुए हैं, उसे इल्म के बगैर पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ से आगे निकलना।
सुल्तान अरफीन का यह फरमान। अच्छा, गुलाम अली उकाड़वी साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह शफी उकाड़वी साहब के उस्ताद साहब, और देखें उस्ताद आपके सदरुल फाजिल हैं, मुरीद आपके जो शागिर्द हैं उसमें शफी उकाड़वी साहब का नाम है।
क्या बात,
रहमतुल्लाह ताला अलैह। गुलजार हबीब कराची में जुम्मा पढ़ाने के लिए हजरत जाया करते थे, तो निगरान शुरा ने बताया कि हजरत इतनी आजजी वाली तबीयत रखते थे कि जो जुम्मे का बयान सुनने के लिए बैठे हुए हैं तो उनको देख कर फरमाया करते थे, मंजारा मखफूरन सारा मखफूरन, यानी जिसने बख्शे हुओं को देखा वो बख्शा गया बख्शा जाएगा, ये फरमाया करते थे जो जुम्मा पढ़ने के लिए आपका बयान सुनने के लिए उनको देखकर। वरना तो देखे ना, जो बयान करने वाला वो सोचेगा कि मैं अफजल हूँ मैं आला हूँ, लेकिन हजरत इतनी आजी करते थे उनको देखकर ये फरमाया करते थे।
ये उनकी आजी का एक अंदाज था कि मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि सालहीन की ज्यारत करूँगा, सालहीन की ज्यारत मेरे निजात का जरिया बन जाए।
11 सफर उल मुजफ्फर 1421 सने हिजरी 16 मई 2000 सने ईस्वी को लाहौर में आपका इंतकाल हुआ, फिर लाहौर से आपको उकाड़ा मुंतकिल किया गया और आपके मदरसा अशरफुल मदारिस के साथ आपकी वसीयत के मुताबिक कसीदा बुर्दा शरीफ और दीगर अस्कार की सदाओं में दफन किया गया। अल्लाह पाक की आप पर रहमत हो और आपके सदके हमारी बेहिसाब मगफरत हो। आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है अमीर अहले सुन्नत का पैगाम आपके नाम।
दरस निज़ामी के बाद हमारे तलबा कराम अव्वल तो कोशिश करते हैं कि सबके दिल में आरजू होती है कि अपनी चैनल पर उनको भी कोई बयान वगैरह का सिलसिला मिल जाए या उनको भी कुछ ना कुछ बयान करने की अपॉर्चुनिटी दी जाए। अब वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती तो वो फेसबुक पर या सोशल मीडिया पर अपनी वीडियोस बनाते हैं जिसमें वो अहादीस तैयबा या वाकियात हिकायात वो इस तरह अपनी दावत इस्लामी से हटकर अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करके एक वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर ये वायरल करते हैं जिसमें अहादीस होती, मवाद अच्छा होता है। तो सवाल ये है कि क्या हमारे दीनी तलबा को, जामियातुल मदीना के तलबा को इस तरह से वीडियोस वगैरह बनानी चाहिए, क्या इनकी ज़रूरत है या नहीं है?
मदनी चैनल पर बयान का मौका दें तो ये अपना पेज लपेट के रख देंगे, ऐसे नहीं है, बल्कि इससे मजीद शोहरत पकड़ेंगे, जज्बा और बढ़ेगा इनका। और हमारे जो पाबंदी तो है नहीं, तो हमारे मदनी चैनल के मुबल्लिगीन के अंदर भी झांक कर देखें ना, तो कई कई पेज खोल के शायद बैठे हुए मिलेंगे आपको। अब ये मिल गया, काम मिल गया है, समझे? तो ये बस जज्बा है, दावत नजारा सबको देनी है कि देखो मैं कौन हूँ, सुनो मैं कौन बोल रहा हूँ। अब जो अच्छी नीयत से आयन शरीयत के मुताबिक करता है सर, उस सवाब का हकदार है, बाकी अगलात का चांस ज्यादा होता है, भले ना वो मदनी है या तालिब इल्म है या किसी बादशाह, वो कोई भी हो, खत्ता से तो कोई भी मुबर्रा नहीं है। तहम ये छोटी सतह के जो हमारे तलबा या मदनी ईसाई भाई होते हैं ना, आमतौर पर इतना इल्म नहीं होता इनके पास कि ये मतलब है ना कि सवालात के जवाब भी दे सकें और ये सारा जो है ना चला सकें, ये खताएं कर रहे होते हैं, वो सवालात के जवाब भी दे रहे होते हैं और फिर बाजूका मसले का मसला खड़ा हो जाता होगा। तो इसलिए उस सोच समझ कर ही मैं तो यही कहूँगा कि पेज खोलने के बजाय दावत इस्लामी की जो वीडियोस आती हैं आप उन्हीं को आगे बढ़ाते रहें, सवाब की नीयत से, कि ये तफ्तीश शुदा होती है। मुफ्तिशीन की पूरी मतलब है कि निज़ाम बना हुआ है, अब अपना आपका कोई तफ्तीश का निज़ाम तो है नहीं, आप खुद जो भी बोलें वो समझो कि आप बोलेंगे यही दीन है, ये इस्लाम है, मैं जो समझता हूँ ये हकीकत है, और बाज़ औक़ात उसके उलट होता होगा और यूं सवाब के बदले हो सकता है कुछ और होता होगा। इसलिए मशवरा तो यही है, ख्वाहिश तो यही है कि हम अपना दावत इस्लामी का ही काम करें, इतनी फुर्सत ही ना मिले कि हम ये पेज लेकर बैठे।
سوال چلائیے.
میرا نام خرم شہزاد اتاری ہے. میں جامعۃ المدینہ فیضان اتار ڈیفنس لاہور کے 6th ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں. میرا سوال حاجی ظفر صاحب سے ہے کہ آپ نے دعوت اسلامی کو کب جوائن کیا؟
کنفرم ڈیٹ یاد نہیں ہے, سن یاد نہیں ہے. 1999 یا 2000 میں دعوت اسلامی میں آنے کی سعادت ملی تھی.
ذریعہ کیا بنا یہ بھی بتائیں نا.
ہمارے گھر کے قریب تھے ہمارے ایک اسلامی بھائی, چونکہ اس وقت میں اسکول کالجز کے اندر پڑھنے کا سلسلہ تھا, تو وہ بھائی ماما تھے, ٹیوشن وغیرہ سیکنڈ ٹائم پڑھاتے تھے, تو ان کے پاس پھر ٹیوشن پڑھنے کے لیے جاتے تھے, اکیڈمی وغیرہ جیسے ہوتی ہے, تو وہ پھر ہمیں ہفتہ وار اجتماع میں لے کے جاتے تھے.
ہفتہ وار اجتماع
کے ساتھ پھر جب وہ سلسلہ بنا ملتان اجتماع کا, تو اس کے بعد پھر پراپر دعوت اسلامی کے ماحول کے اندر صورت.
ماشاءاللہ. ہفتہ وار اجتماع کی کیا بات ہے اور انفرادی کوشش کی کیا بات ہے؟
اس وقت خلیل مسجد ملتان میں ہفتہ وار اجتماع کا سلسلہ ہوتا تھا.
الحمدللہ, ماشاء اللہ, مرحبا.
آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے نمایاں جامعہ المدینہ.
دین پھیلانا ہمارے بزرگان دین کی عادت مبارکہ رہی ہے. اسی طریقے پر عمل کرتے ہوئے عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی دنیا بھر میں علمی مراکز بنام جامعۃ المدینہ قائم کر رہی ہے. اسی کی ایک کڑی نزد کومسیٹس یونیورسٹی, نیو قبرستان, متصل جامع مسجد بیت المکرم, اٹک پنجاب میں قائم یہ جامعۃ المدینہ ہے. اس کا کل رقبہ ایک کنال ہے. اس جامعۃ المدینہ میں کل تعلیمی درجات 8 ہیں, جن میں زیر تعلیم طلبہ کی تعداد 165 ہے. کچھ طلبہ رہائشی ہیں جن کی تعداد تقریباً 60 ہے اور بقیہ غیر رہائشی. رہائشی طلبہ کے لیے کھانے پینے کا مناسب انتظام ہے اور اس کے ساتھ دیگر ضروریات زندگی بھی طلبہ کے لیے میسر ہے. اب تک جامعۃ المدینہ سے فارغ التحصیل ہونے والے طلبہ کی تعداد 45 ہے, جو کہ دعوت اسلامی کے شعبہ جات میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. اس جامعۃ المدینہ میں پڑھانے والے قابل اساتذہ محنت اور لگن کے ساتھ طلبہ کو پڑھانے کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت بھی کرتے ہیں. اللہ پاک تمام اساتذہ اور طلبہ کو ترقی عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام محمد فیاض مدنی ہے اور میں دعوت اسلامی کے مرکزی جامعۃ المدینہ اٹک میں نظامت کے فرائض سر انجام دے رہا ہوں. الحمدللہ عزوجل جامعۃ المدینہ کی یہ بلڈنگ 2005 سے اب تک قائم و دائم ہے اور یہ ایک کنال پر مشتمل ہے, اور یہاں پر 8 درجات لگتے ہیں فرسٹ ایئر سے لے کر 7th ایئر تک, جس میں فرسٹ ایئر کے 2 درجے ہیں. ہمارے جامعۃ المدینہ میں اب تک کم و بیش 45 طلبہ اکرام فارغ و تحصیل ہو چکے ہیں, جو دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات میں اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. دارالافتاء اہل سنت, اسی طرح تخصص فی الفقہ, امامت, تدریس, ناظم جامعۃ المدینہ اور ناظم مدرسۃ المدینہ میں اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. ہمارے جامعۃ المدینہ میں کھانے کا انتظام بہت زیادہ بہترین ہے. مدنی مرکز کی طرف سے جو ہمیں جدول دیا گیا ہے اسی کے مطابق طلبہ اکرام کو کھانا پیش کیا جاتا ہے. ہمارے جامعۃ المدینہ میں الحمدللہ عزوجل نمایاں ایک کارکردگی یہ ہے کہ 5 طلبہ اکرام نے مکمل فتاوی رضی شریف پڑھ لیا ہے, الحمدللہ عزوجل.
آج کا سوال بھی نوٹ کر لیجئے. حضرت شیخ القرآن غلام علی اوکاڑوی رحمت اللہ علیہ امیر اہل سنت کے اجتماعات میں آنے کی کیا وجہ بیان فرمایا کرتے تھے؟ اس کا جواب آپ نے اسکرین پر موجود نمبرز پر دینا ہے, اور اپنے سوالات بھی آپ بھیج سکتے ہیں, تاثرات بھی بھیج سکتے ہیں. قرآن دازی کے ذریعے جن کا نام نکلے گا انشاءاللہ القریب انہیں تحفے میں ماہنامہ فضان مدینہ 1 سال کے لیے بکنگ پیش کی جائے گی. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ سنا یاد رکھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم.
یہ راستہ دکھاتا ہے.